بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس شفا کے تسلسل کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، لیکن آج کے دن کو مناسبت ہے ام المؤمنین سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم پاک سے۔ ازواج مطہرات یعنی وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور بیویاں جن کو اسلام کی اسلامی زبان میں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، یعنی وہ ازواج وہ بیویاں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہر ظاہری اور باطنی ناپاکی سے پاک فرمایا، اور سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہی کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ازواج مطہرات کا ذکر کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اعزاز کو ذکر یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل والا یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر قسم کی نجاست اور ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں بالکل صاف ستھرا کر دے۔ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس نسبت سے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جگہ اور ذکر کیا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں ان کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی ماں ہیں، تو اس لیے ان کو امہات المومنین بھی کہا جاتا ہے، مومنین کی ماں۔ یہ قرآن کی اس آیت سے ہے وہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی جو ازواج ہیں بیویاں ہیں وہ امت کی ماں ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے ام المومنین ایک سرکار کی زوجہ محترمہ کے لیے، اور تمام کے لیے امہات المؤمنین ہماری وہ مائیں جو تمام امت کی ماں ہیں۔ اور پھر مطہرات جو کہا جاتا ہے وہ بھی سورہ احزاب کی اسی آیت کے تحت وہ طاہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، ہر قسم کی اخلاقی پستی کو دور کر دے، بدعقیدگی کو دور کر دے، وہ طاہرکم تطہیرا اور تمہیں صاف ستھرا کر دے۔ اس وجہ سے امت ازواج مطہرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو یہ لقب سے یاد کرتی ہیں ازواج مطہرات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کتنی ہیں اس میں کچھ بظاہر تاریخی اختلافات نظر آتے ہیں، لیکن 11 پر تقریباً تمام کا اجماع ہے، 11 ازواج مطہرات، 11 میں سے 6 وہ ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بیویاں ہماری مائیں، سرکار کی 6 ازواج وہ ہیں جو قریش سے ہیں یعنی قبیلہ قریش سے جن کا تعلق تھا، اور 4 وہ ہیں جن کا تعلق قبیلہ قریش سے نہیں لیکن وہ عربیہ ضرور تھیں، عرب کی تھیں لیکن تعلق ان کا قبیلہ قریش سے نہیں تھا، 10۔ اور ایک ہماری ماں سیدہ صفیہ بنت حوی، یہ یہود کے قبیلے سے تھی، بنی اسرائیل سے تھی، یہ نہ قریشی تھی نہ عربی تھی۔ تو اس اعتبار سے 11 ازواج مطہرات جس پر امت مرحومہ کا اتفاق ہوتا ہے، جس میں سے 6 جو ہیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان ہی سے ہیں، اسی قبیلہ قریش عربیہ قریشیہ ہیں، اور 4 جو ہیں وہ عربی النسل تو ہے لیکن وہ قریشی نہیں ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہماری ماں جو بنی اسرائیل سے تھی جن کا نام غیر عربیہ بنی اسرائیل سیدہ صفیہ بنت حوی ہیں. چھ ازواج مطہرات جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چھ بیویاں جو مختلف وقت میں سرکار کی ازواج کی تعدد ازواج یعنی متعدد ازواج کی وجہ بھی ایک اس کے پیچھے ایک سماجی وجہ ہے, اس کے پیچھے ایک تاریخی وجہ ہے ضروریات کے حوالے سے. وہی اللہ رب العالمین جس نے ایک عام مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے, تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ رضوان کے مرتبے کو دیگر اور فضائل کے اعتبار سے ان کے کام, ان کے پیغام, ان کی ضروریات اور ان کے اہداف کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی منزلت کو جہاں بڑھایا ہے, جس طرح عام آدمی کے لیے وہ اگر افورڈ کر سکتا ہے حق ادا کر سکتا ہے تو چار بیویوں کی اجازت, اس میں بھی دیکھیے اس کے پیچھے کتنا بڑا فلسفہ ہے کہ اگر چار بیویاں جو رکھ سکتا ہے اگر وہ رکھے اور ان تمام کو بیلنس کر کے ان تمام کے حقوق کو ادا کرے تو پھر اس کی اولاد کے ذریعے اس کے خاندان کے ذریعے وہ عورتیں جو اب تک نکاح میں نہیں تھی ان کے نکاح میں آنے کے ذریعے جہاں سماج کا ایک بہت بڑا سدھار ہے اور جہاں ایک بہت بڑا حصہ ہے وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی ذمہ داریاں ہیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو متعدد ازواج کی اجازت عطا فرمائی. اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات رہی یعنی متعدد ازواج کی وجہ سے. گزشتہ انبیاء کرام کو بھی اگر آپ دیکھیں گے, حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں گے, حضرت سلیمان کو دیکھیں گے, حضرت ابراہیم کو دیکھیں گے, تو متعدد انبیاء کرام کو دیکھیں گے تو تعدد ازواج متعدد بیویاں ہونا یہ ادھر بھی رہا ہے. لہذا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتراض وہ کرے گا جو بغض رکھتا ہے یا جو اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتا. لیکن اگر آپ, میں ناظرین یہ کہوں گا کہ امہات المومنین کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں تو ایک ایک نکاح کے پیچھے ایک سماجی مقصد تھا, ایک اس وقت کے حالات کا پس منظر تھا, اور وہ شادیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شادیاں ہوئی ہیں اس سے اسلام کو بے بہا منافع اور منفعت اور گویا کہ سعادت مندی نصیب ہوئی ہے. یعنی ایسا وقت ہے کہ جناب جن لوگوں پر مکمل طور پر غلبہ حاصل کر لیا گیا ہے, جنگ ہو گئی ہے, قتال ہو گیا ہے, دشمنوں کو قید کر لیا گیا ہے, لیکن اسلام کا مقصد, اللہ اس کے رسول کا مقصد کسی کو بیڑی میں باندھ کر رکھنا تو نہیں ہے یا اس کی گردن کاٹنا تو نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کا مقصد تو یہ ہے, چاہت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین سے آشنا ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. اب آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی معاملے پر جو دفاعی طور پر امن کے اعتبار سے جو جنگ ہوئی ہے اس میں قیدی بنا تو لیے گئے ہیں دشمنان اسلام کو, ان کی گردنوں پر تو کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے, ان کے خطے پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے, لیکن ان کے دل کو اللہ کا مطیع کیسے بنایا جائے, ان کے دل میں اس سچ کو کیسا ابھارا جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ماں سیدہ جویریہ کو آپ دیکھیے, غزوہ بنی مستلق جب ہوئی تھی تو یہی جب باندی بنا کر لائی گئی تھی, ایک لمبی تفصیل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ اپنے قبیلے کی رانی تھی, ملکہ تھی, تو ایک عزت دار خاتون کے لیے, میری بہنیں دیکھ رہی ہیں, ایک عزت دار خاتون کے لیے اس کے لیے سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی عزت یہ ہوتی ہے کہ اس کو نیک خاندان کا لڑکا ملے جس سے اس کی شادی ہو, وہ با اخلاق ہو, با حیا ہو, با کردار ہو, اس کا خیال رکھنے والا ہو, اور اس کا خاندان بھی ساتھ میں اگر عزت والا ہو, توقیر والا ہو. تو مجھے بتائیے کہ کون خاتون یعنی جو کنواری ہے کون نہیں چاہے گی کہ جناب وہ اس سے نکاح کر لے, یا بیوہ ہے وہ اپنی سرپرستی کے لیے انتخاب, جس طرح مرد جو ہے ایک بیوی کے لیے انتخاب کرنے کے لیے جہاں اس کا حسن, اس کا جمال, اس کی خوبصورتی اور اس سے اپنے محبت کو اور اس کے خاندان کو دیکھتا ہے, اس طرح عوض میں عورت بھی تو دیکھتی ہے کہ جناب جس سے میری شادی ہو رہی ہے تو اس کا حسن و جمال کیا ہے, اس کی تعلیم کیا ہے, اس کے خاندان کے لوگ کیا ہے, اس کا اپنا اس سوسائٹی کے اندر اسٹیٹس اور مقام کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے, اور کل میں اس کے ساتھ اتنا بڑا فیصلہ کر جاؤں اور اپنے آپ کو اس سے حوالے کر لوں تو کیا وہ میری عزت کر پائے گا, میری عصمت اور میری قدر پر کر پائے گا, میری عصمت کی حفاظت کر پائے گا, میری ضروریات کو پورا کر پائے گا, مجھ سے محبت کر سکے گا جس طرح میں اس کی محبت میں مکمل اپنا فیوچر اس کے حوالے کر رہی ہوں, تو کیا وہ میرے لیے کر پائے گا؟ یقیناً ہر خاتون یہ چاہتی ہے. اب دیکھیے یہاں پر سیدہ جویریہ کو آپ دیکھیے کہ جب وہ باندی بنائی کر لائی گئی تو ملکہ تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یقیناً بظاہر تو ان کی عزت مجروح ہو رہی ہے, ان کے لیے معاملات تو بڑے کوفت والے ہیں اور بڑے خطرناک ہیں, کہ ظاہر سی بات ہے کہاں یہ ملکہ تھی, کہاں ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں اور جناب جو ہے کہ قیدی بنا کر لائی گئی ہیں. ایک صحابی کے پاس وہ یعنی جب تقسیم ہوئی ہے تو ایک صحابی کے پاس وہ بصورت باندی کے تقسیم ہو گئی تھی, کیونکہ اس وقت قیدی مرد اور قیدی عورتیں جو ہوتی تھیں وہ مال کا مال کا درجہ رکھتی تھی. جیسا سونا چاندی مال ہے, اس طرح دشمن کے قید کیے ہوئے مرد اور عورت جو ہیں وہ مال کا درجہ رکھتے تھے. تو سیدہ جویریہ جو ہیں وہ اس وقت ایک صحابی کے پاس تقسیم میں باندھی بن کر چلی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا, اور بھی تو خواتین تھیں نا, اور بھی تو عورتیں تھیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے اور اس کا باپ اس قبیلے کا سربراہ تھا, مانا کہ ہماری جنگ اس کے ساتھ ہوئی ہے لیکن عزت کے لیے پیش قدمی کرنی چاہیے اور اس کے لیے بات کرنی چاہیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خواتین کو ساتھ میں بھیجا کہ جبیریہ سے کہو کہ میں آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں. تو یقیناً سیدہ جبیریہ کے لیے اس سے بڑی خوشبختی کیا تھی؟ ایک تو اگر ظاہری طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ذات اور جو شخصیت ان کے قبیلے پر مکمل طور پر آ چکی ہیں اور پورا خطہ ان کے ہاتھ پر ہے, تو مجھے کسی غلام یا کسی نیچے کے ہاتھ کے بندے کے فروخت نہیں کیا جا رہا, بلکہ میں اگر اس بادشاہی کی ملکہ تھی تو اب موجودہ وقت میں یہ اس کے مالک ہیں, تو مجھے یہ اپنے کسی غلام یا کسی نہتے نیچے کے معاملے کے حوالے نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ خود مجھے آفر کر رہے ہیں اور پیغام بھیجوا رہے ہیں. اب میری مرضی ہے کہ میں اس کو ریجیکٹ کر دوں, یہ بھی اجازت ہے, اور میری مرضی ہے کہ میں اس کو قبول کر لوں. سیدہ جویریہ نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس بات کو قبول کی اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا اور وہ سرکار کے نکاح میں آئی. کہاں باندھی بنائی گئی تھی, کہاں وہ پوری امت کی ماں بن گئی. یہ عزت و توقیر جو اس کا پورا تسلسل میں نے آپ کو کہا سماج کا کتنا بڑا دخل. صحابہ نے دیکھا کہ یار جس قبیلے کی خاتون اور ملکہ ہماری ماں بن گئی تو پھر اس کا سارا قبیلہ تو پھر ہمارے ماں کے رشتے دار ہوئے, تو ہمارے لیے لائق عزت ہوئے, ہم ان کو گھر میں لے جائیں, چکی پسوائیں, اپنے ڈنگر نہلائیں, اپنے اونٹوں کو چروائیں, یہ ہماری حیا گوارا نہیں کرتی. اس لیے کہ جناب ان کے قبیلے کے لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہوں اور تو ہماری ماں جو ہماری ماں بن چکی ہیں اور حضور ہی کی ذات ہمارے لیے متوائے اصل ہیں, تو جب ان کے اوپر یہ بھاری گزرے گا تو حضور بھی اس سے پریشان ہوں گے, حضور پریشان ہوں گے تو ہم کیسے آنکھیں اٹھائیں گے. ہر بندے نے ان کے قبیلے کے بندوں کو آزاد کر دیا, کہ ہم نے آزاد کر دیا. تو جب آزاد کر دیا تو آزاد کرنا بھی ایسے حسن اخلاق کے ساتھ تھا کہ سب نے کلمہ بھی پڑھ لیا. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک نکاح کے پیچھے کتنا بڑا کام ہو گیا. وہ قبیلے کے لوگ جو جنگجو تھے اور کبھی بھی وقت ملتا تو وہ دوبارہ حملہ آور ہوتے یا حملہ آور نہ بھی ہوتے تو ایک احساس کمتری میں تو ہمیشہ کے لیے مر گئے تھے. لیکن ایک نکاح آپ دیکھیے جو سیدہ جویریہ کے ساتھ سرکار کا ہوا تو پورا قبیلہ اسلام کے اندر آ گیا اور دائمی سکون پا گیا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی, اور سروں پر تاج صحابیت سے نواز دیا گیا. تو میں نے ایک مثال آپ کے سامنے محترم ناظرین دی کہ سرکار کے کئی نکاح متعدد نکاح, بعض دشمنان اسلام یہ بات کرنے کی جسارت کرتے ہیں کہ آپ کے نبی نے تو اتنی ساری شادیاں کی ہیں, اتنے سارے نکاح کیے ہیں. تو میں نے کہا دیگر انبیاء کی زندگیوں میں یہ نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراض کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ اور اگر جس مقصد کو تم ذہن میں رکھ کر یہ بات کرنا بھی چاہ رہے ہو, جو تمہارے دل میں جو چھپی ہوئی بات ہے کرنا بھی چاہ رہے ہو, تو ذرا یہاں پر دیکھو سیدہ جویریہ کے ایک نکاح کے ساتھ, اور میں نے پوری تفسیر اس کو بتائی ہے کہ ایک عزت دار خاتون کسی کے پاؤں کی جوتی بننا پسند نہیں کرتی, اس کے دل میں رہنا پسند کرتی. ایک عورت کی نفس, اس کی جو عزت نفس ہے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ کیا تو اب آپ دیکھیے سارا قبیلہ اسلام کے اندر گویا کہ داخل ہوا. تو یہ متعدد نکاح کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کئی نکاح ہوئے اس کے پیچھے اگر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو یہی حکمتیں تھیں. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر آئی وہ خاتون اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا اثر رکھتی تھی تاریخ پر, اپنے معاشرے پر. ان کو اپنے دامن سے وابستہ کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اچھی مائیں مہیا کی, جن کی اداؤں سے, جن کی شفقت سے, جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے رول کو اپنے اندر سمو کر آگے امت کو بیان کر دیا. سرکار کی تنہائی کی زندگی, ہماری فیملی لائف, ایک مرد اور عورت کی تنہائی کی زندگی, پرائیویسی کی زندگی, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے نا, اور جب اسلام دین فطرت ہے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے تو بندے کے تنہائی کے معاملات وہ کیسے ڈسکس کرے، اس کے پاکی ناپاکی کے معاملات، اپنی بیوی کے ساتھ معاملات، بیوی کے شوہر کے ساتھ معاملات. اسلام ایک دین فطرت ہے، اسلام وہ دین ہے کہ جو بندہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کا یعنی فزیکل شعبے سے لے کر احساسی شعبے تک تمام کو اسلام جو ہے وہ اس کے ہدایات بھی مہیا کرتا ہے اور اس کی حاجات اور اس کی مشکلات کو بھی حل کرتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 11 ازواج مطہرات، اب آپ دیکھیں جس میں سے میں نے پہلے عرض کیا کہ 6 جو ہیں وہ قبیلہ قریش کی ہیں. سب سے پہلے تو میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، یہ قریشیاں ہیں. دوسری سرکار کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. تیسری حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ. چوتھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ. اور پانچویں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. اور چھٹی حضرت سیدہ سودا. یہ 6 جو ہیں یہ قریشیاں ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قبیلہ ہے قریشیہ، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں آل ابراہیم ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ قریش جو ہے وہ آل ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت عدنان کی اولاد میں سے ہیں. تو اب ان میں سے جو آج جن کا یوم پاک ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ دیکھیے. سیدہ خدیجہ نے یا دیگر ازواج مطہرات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک سے متعلق جو باتیں کی ہیں آپ دیکھ لیجیے. ایک بیوی اپنے شوہر کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ شوہر باہر کیسا ہے اور گھر میں کیسا ہے، اس کے قول و فعل میں کیسی مطابقت ہے، کہ وہ باہر کچھ کہتا ہے گھر میں کچھ کہتا ہے. جب گھر میں بالکل اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہے تو جو لوگوں کو وہ نصیحت کر رہا تھا اس پر وہ خود عمل کرتا ہے یا اس پر دسترازی کر دیتا ہے. لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے نبی کی نبوت کی کیا دلیل ہے، میں نے کہا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور کی طبیعت اور مزاج کیسا تھا، کیونکہ طبیعت اور مزاج بندے کا پرائیویسی میں کھلتا ہے، یعنی میں اس بات سے ہٹ کر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی کسی کے سامنے اگر بندہ موجود ہو تو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے اور سنوار کر رکھتا ہے، لیکن جب اپنے آپ کو ایزی اور ریلیکس محسوس کرتا ہے تو جو اس کے اندر کی طبیعت ہے، جو اس کا تقاضا ہے نا، وہ اس کی طرف جاتا ہے. تو میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیا تھی. طبیعت کو کہتے ہیں خلق، عربی زبان میں طبیعت اور نیچر کو خلق کہا جاتا ہے. تو میری ماں نے پتا ہے کیا جملہ کہا، کہا میں نے حضور کا بڑا معائنہ کیا ہے اور میں اتنے سال حضور کے ساتھ سفر میں بھی رہی، تنہائی میں بھی رہی، ہر حال میں رہی میں، تو میں نے دیکھا کہ کان خلقہ قرآن. میں نے دیکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خلق ہے اور ان کی جو طبیعت ہے وہ عین قرآن ہے، یعنی قرآن، وہ قرآن جو قرآن ناطق ہے، یہ قرآن جو ہے قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے، وہ بولتا ہوا قرآن ہے. یہ قرآن وہ ہے جو جلد میں نظر آ رہا ہے، وہ قرآن ہے جو چلتا نظر آ رہا ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ کان خلقہ قرآن، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے. ایک دفعہ میری ماں سیدہ عائشہ نے، آگے بڑھنے سے پہلے میں ذرا آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ متعدد ازواج کیوں ہوئی ہے، تو اس پر میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، اور ایک سنجیدہ آدمی اس بات کو یقین قبول بھی کرے گا. اس پر متعدد کتابیں تحقیقات لکھی گئی ہیں. انشاءاللہ ام المومنین حضرت عائشہ کا جب یوم آئے گا تو کچھ ہم اس پر مزید ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور سرکار سے کہنے لگی کہ واللہ ما رآ ربک الا یسارعو لک فی ہواک. اللہ اکبر. کہتی ہیں کہ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ کا رب اللہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. تو یہ مشاہدہ ہے، یعنی صحابہ نے جو دیکھا وہ تو اپنی جگہ پر ہے. صحابہ نے ممبر پر دیکھا، گھوڑے کی زین میں دیکھا، میدان جہاد میں دیکھا، تجارت کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں سے لین دین کرتے ہوئے دیکھا، تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا. میری ماں نے تنہائی میں دیکھا، جس میں انسان بالکل اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اپنے آپ پر چھوڑ دیتا ہے. تو طبیعت حضور کی کیسی تھی؟ فرما کانا خلق قرآن، حضور کی طبیعت عین قرآن کے مطابق. اب آئیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہم چلتے ہیں، اور تھوڑی سی بات یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی برگزیدہ ذات ہیں اور بڑی عظیم ہستی ہیں. تمام کا تو احاطہ نہیں کہ اپنے اور آپ کے لیے سعادت پا سکیں گے, ہم انشاءاللہ کریں گے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا قصی بن کلاب بن مرہ ان کی اولاد میں سے, ان کی اولاد میں سے, اور یعنی وہ سلسلہ پاک جو ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ چلا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خاندان مبارکہ کے اندر جا کر وہ سلسلہ مکمل طور پر جڑ جاتا ہے. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خاندان, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خاندان جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امجاد کا خاندان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت عدنان سے چلی اور حضرت عدنان سے ہوتے ہوئے یہ جناب قصی یعنی ان سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنا سے حضرت عبداللہ, اور پھر یہاں پر گویا کہ یہ سلسلہ آگے بڑھا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق جو ہے وہ اپنے والدہ کی طرف سے یہ بنو زہرہ کی قرار پاتی ہیں, اور بنو زہرہ ہونے کی وجہ سے سرکار کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جو خود بنو زہرہ سے تھی, اور بنو زہرہ کے بارے میں یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں عبد مناف, اور عبد مناف کے ایک بیٹے ہیں زہرہ, اور ان کے نام سے وہ قبیلہ مشہور ہوا اور کہا گیا کہ جناب وہ بنو زہرہ ہے. اور بنو زہرہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بنو زہرہ سے ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ بنو زہرہ سے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان جو ہے کا یہ رشتہ مبارک یہاں سے متعلق ہوتا ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ یہ رشتہ یہاں سے اگر متعلق نہیں بھی ہوتا تحقیق کے اعتبار سے تو آپ کا رشتہ مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سیدنا قصی کلاب بن مرہ ان سے جا کر آپ کا سلسلہ جڑ جاتا ہے, یعنی قریشیہ آپ ہیں. آپ کے والد جو تھے خویلد وہ بہت بڑے تاجر تھے, بڑے وفاشیار تھے, اپنے قوم کا بڑا خیال رکھنے والے تھے اور بہت بڑے بزنس مین تھے. حلف الفجار کے اندر وہ اس جنگ کے اندر ہلاک ہو گئے, لیکن ایک خاندانی طرز جو تھا وہ ان کے اندر چلا آیا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دو شوہروں سے پہلے سے بیوہ تھی, اور آپ کی چند اولادیں بھی ہوئی ہیں جس میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے جو باقی رہے ان کا نام ہند ہے, وہ باقی رہے. اور ہند وہ ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آپ آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ہند نے اسلام قبول کیا. اس لیے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل, محترم ناظرین اگر آپ دیکھیں گے تو شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک, یہ جو ذکر کیا جاتا ہے اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بیٹے یعنی جو سیدہ خدیجہ کے بیٹے تھے دوسرے شوہر سے سیدنا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن کے مامو جان جن سے امام حسن نے روایت بھی کی ہے, تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شمائل بیان کیا ہے جس طرح ام معبد ہیں, حضرت علی ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کو بیان کرتے ہیں. اس میں ایک نام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اس بیٹے کا بھی آتا ہے حضرت سیدنا ہند رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ جنگ جمل کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ رہے اور جنگ جمل کے اندر انہوں نے شہادت نوش فرمائی تھی, اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں, میرا باپ رسول اللہ ہے, میں بڑا خوش نصیب ہوں, میری ماں خدیجہ ہے, میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میری بہن فاطمہ ہے. یہ ان کے بڑے مشہور جملے ہیں. تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے ہیں جو حضرت خدیجہ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑی تاجرہ تھی اور آپ کا بہت بڑا کام تھا, یہ بیوہ ہونے کے بعد آپ کی جو زندگی گزری ہے تو ملک شام فلسطین کے اندر آپ کا بزنس بہت بڑا تھا. مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے کئی یہودی عیسائی بڑے بڑے ماہران تجارت کو اپنے پاس نوکری پر رکھا تھا جو آپ کے بزنس کو دیکھتے تھے, اور آپ کا بزنس بہت بڑا تھا. سرکار کے چچا جناب ابو طالب نے یہ بات حضرت خدیجہ سے کی تھی کہ میرا بھتیجا ہے, تو کہا میں جانتی ہوں کہ ان کے بارے میں تو امین و صادق کہا جاتا ہے اور وہ بڑے عزت والے ہیں, تو کہا کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس کام کرے. اور تم ان پر کچھ بھروسہ کر کے یہ نفع جو ہے کہ یعنی تجارت کا سلسلہ جو ہے ان کے ساتھ شروع کرو. انہوں نے کہا جی میں بالکل تیار ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مزاربت کے لیے یعنی پیسہ جو ہے حضرت ختیجہ کا ہے اور محنت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. سرکار کی عمر شریف اس وقت 25 سال تھی. سرکار نے یہ سفر جب کیا تو سیدہ ختیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو جو سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجا کہ جا کے ذرا دیکھو ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے, یہ کس طرح لیتے ہیں, کس طرح بیچتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ملتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ختیجہ سے وہ مال لے کر جب روانہ ہوئے ملک شام پہنچے اور ملک شام سے جب لوٹ کر آئے اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو آپ نے تجارت کا سامان دے کر بھیجا تھا اس سے 2 گنا زیادہ نفع اس وقت ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تجارت کی. کیونکہ سرکار کا بول چال اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ایسا اور سرکار کا امین و صادق ہونا اور آپ کا اعتماد اتنا بحال رہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ختیجہ کے مال پر جو تجارت کی ہے اتنا ہی مال اگر دوسروں کو دیا گیا تو اس کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ نفع حضرت ختیجہ الکبریٰ کو ہوا. تو سیدہ ختیجہ نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ آپ کو اتنا دیا جائے گا تو اس سے زیادہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا کہ اتنا تو ہے لیکن میری جانب سے اتنا اور ہے. تو میسرہ سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں. کہ جب ملک شام اب گئے تو یہ جب چیز کو بیچ رہے تھے تو اگلے نے آگے سے کہا کہ اگر یہ چیز جیسی آپ بتا رہے ہیں ایسی ہی ہے تو آپ لات و عزا کی قسم اٹھا کر کہیں. لات و عزا اس زمانے میں کفار کے بت تھے, اس کی وہ قسم کھاتے تھے. تو کہا کہ آپ یہ لات و عزا کی قسم اٹھا کر کہیے کہ یہ سامان ایسا ہے. تو 25 سال کی عمر حضور کی, حضور نے فرمایا میں لات و عزا کی قسم نہیں اٹھاتا اور جو میں تم سے بات کر رہا ہوں یہ ایسی. تو میسرہ نے یہ بات آ کر حضرت ختیجہ کو بتائی کہ انہوں نے لات و عزا کی قسم نہیں اٹھائی. انہوں نے کہا میں قسم صرف اللہ کی اٹھاتا ہوں اور جو میں فروخت کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہے. جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر آ رہے تھے مکہ شریف کی طرف تو حضرت ختیجہ پاک کا جو گھر تھا وہ ذرا یعنی جس سمجھ لیجیے کہ گراؤنڈ پلس 1 یا 2 کے قریب تھا. تو آپ اپنے ٹیرس کے اوپر تھی یعنی بالائی خانے کے اوپر تھی. تو آپ نے باقاعدہ دیکھا جب قافلہ آ رہا ہے تو آپ نے اپنی سہیلی کو یہ کہا, سانہ جو آپ کی سہیلی تھی اس کو کہا ذرا دیکھو یہ بادل خود آ رہا ہے یا یہ جو آگے قافلہ چل رہا ہے اس کے اوپر بادل آ رہا ہے. تو جو لوگ پیچھے سے آ رہے تھے وہ چھٹتے چلے گئے. آگے صرف 2 ہی بندے تھے کہ جن کے سر پر بادل آ رہا تھا. جب قریب آ کر دیکھا گیا تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی. تو اس سے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کے چچا کے بیٹے تھے ورقہ بن نوفل آپ کے چچزاد بھائی تھے اور اس وقت وہ اہل کتاب تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت کے اندر پرندوں میں اڑتا ہوا دیکھا ہے. ورقہ بن نوفل یعنی تھے وہ اہل کتاب, حضرت عیسیٰ کی شریعت پر تھے لیکن ان کا دامن شرک سے بت پرستی سے پاک تھا. انہوں نے جا کر یہ بات جو ہے وہ ورقہ بن نوفل سے کی اور یہ کہا کہ یہ جو ہے محمد بن عبداللہ ابو طالب کے جو بھتیجے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, میں نے یہ چیز ان کے ساتھ دیکھی ہے. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ دیکھو یہ بات جو تم بتا رہی ہو یہ تو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور میں خود ختیجہ رضی اللہ عنہ ورقہ بن نوفل کہنے کہ میں خود انتظار کر رہا ہوں نبی و آخر الزمان کا, جو ہمارے نبی نے کہا تھا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسم احمد, جو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کی میں بشارت دے رہا ہوں جن کا نام نامی احمد ہے, یعنی حضور کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر حضور کا نام محمد ہے. اسی لیے احمدی بھی مسلمان, احمدی بھی وہی ہے جو ختم نبوت پر عقیدہ رکھے, محمدی بھی وہی ہے جو ختم نبوت کا غدار ہو. نہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہہ سکتا ہے نہ وہ اپنے آپ کو محمدی کہہ سکتا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور تم انتظار کرو کہ اگر یہ دعوی نبوت کرتے ہیں, اعلان نبوت کرتے ہیں اور علامات تم اس میں مزید تحقیق کرو تو یہ آنے والے تو ضرور ہیں. یہ بات آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ میسرا تم اتنے دن جو ہے ان کے ساتھ رہے تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو آتے ہوئے دیکھا, میں نے تو سارے سفر میں ان کے سر کے اوپر بادل دیکھا ہے. میں نے یہ ان کے سر پر بادل دیکھا کہ دھوپ ان کے اوپر نہیں آتی تھی. تو اس سے سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر وہ امید جاگی کہ اللہ یہ شرف مجھے دے, اللہ رب العالمین یہ مقام مجھے عطا فرمائے کہ جو نبی آخر الزمان ہوں جو اتنی بڑی سعادت و کرامت والے ہیں تو اللہ یہ عزت مجھے عطا فرمائے کہ ان کے حریم ناز میں میرا شمار ہو. اس وقت حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا اور جناب ابو طالب کے ذریعے سرکار کے چچا کے ذریعے وہ پیغام نکاح قبول کیا گیا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف اس وقت 25 سال تھی اور میری ماں کی عمر اس وقت 40 سال تھی. اب آپ دیکھیں اس بات سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں متعدد ازواج کے والد تو 25 سال کا جو نوجوان ہو وہ 40 سال کی عورت سے کبھی شادی کرتا ہے؟ ابھی آپ آئیے 100 بندوں کو نوجوانوں کو پوچھ لو جن کی عمر 25 سال 22 سال 26 سال ہو, ان سے کہو تمہارا نکاح کر دیتے ہیں لیکن جو ایک خاتون جو ہے وہ 40 سال کی, وہ کہے گا نہیں, کیونکہ وہ مالدار بھی کہا ہوا کرے لیکن میں نے نہیں کرنا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو آفر کی گئی ہے جو پیغام بھیجا گیا ہے وہ حضور نے نہیں بھیجا, یہ بھی آپ غور کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام مبارک کر کے اپنے گھر تشریف لے آئے, اس کے بعد متعدد ٹائم ایسا ہوا کہ سیدہ خدیجہ کے پاس گئے اور باقاعدہ جب میٹنگ ہوئی جیسا ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں وہ ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس چیز کو فروخت کر دیے کر دیں. سرکار اپنا کام کر لیتے جو نفع ہوتا اس کا حساب ان کے حوالے کر دیا اور جو حضور کا حصہ حضور لے کر آ گئے. یہاں پر آپ پھر غور کیجئے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام نہیں بھیجا بلکہ سیدہ خدیجہ نے خود پیغام, جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس کام کر رہے ہیں اور سیدہ خدیجہ اس وقت بڑی امیر کبیر ہیں اور بڑے اعلی رئیس قبیلوں کے لوگ آپ سے شادی کرنے کے لیے بیتاب ہیں, کیونکہ آپ مالدار بھی ہیں ذہین بھی ہیں اور پارسا بھی ہیں اور آپ کے والد کا ایک بہت بڑا نام ہے, آپ کا خاندانی ایک وقار ہے اور پھر ہیں آپ قریشی بنو عدنان ہیں. تو اس وقت میں جو بڑے بڑے تاجر تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ بزنس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ شرف مل جائے کہ ہمارے نکاح میں خدیجہ آ جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اب یہ تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر آپ دیکھیے کہ انہوں نے خود اتنا سامنے کشادگی کے باوجود اتنے واضح حالات کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو حضرت جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تو جناب ابو طالب کے گھر میں رہ رہے ہیں, یہ آپ دیکھیے. اور آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے ساتھ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور چچا کو لا کر دے رہے ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے جس کو قرآن کریم میں ذکر کیا تھا نا, وہ وجدہ کا عائلن فاغنا, حبیب ہم نے بظاہر تیرے سامنے حالات تنگ دستی کے کیے تھے فاغنا, تو خدیجہ کو تیرے نکاح میں دے کر ہم نے تجھے غنی کر دیا. یہ جو سورۃ دوحا میں ذکر کیا گیا, یعنی ہم نے تجھے تنگ دست پایا, یعنی عائلن تیرے پاس مال کی وہ فراوانی نہ تھی محبوب, پھر ہم نے تجھے غنا دینے کے لیے تونگری کے لیے, ووجدک عائلن فاغنا, تو ہم نے تجھے غنی کرنے کے لیے خدیجہ سے تیرا نکاح کر دیا. تو حضرت خدیجہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا اور سرکار نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اور وہ نکاح منعقد ہو گیا. سرکار کی عمر اس وقت 25 سال تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر دو روایت ہے کہ 48 تھا 48 اور ایک یہ ہے آپ کی عمر شریف جو تھی وہ 40 سال تھی, لیکن علماء نے ترجیح اس قول کو دی ہے 45 40 48, لیکن زیادہ ترجیح اس بات کو دی گئی کہ آپ کی عمر شریف اس وقت 40 سال تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور رشتہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے علاوہ لگتا ہے. سرکار کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ, صفیہ بنت عبد المطلب, سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی شہزادی حضرت صفیہ, سیدہ صفیہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی بہن ہے, یعنی ماں شریک بہن نہیں ہے باپ شریک بہن ہے, لیکن سید الشہداء کی یہ ماں اور باپ شریک بہن ہے, حضرت امیر حمزہ کی یہ سگی بہن, کیونکہ حضرت حمزہ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور وہی فاطمہ جو ہے وہ ماں ہے حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گویا کہ حضرت سید الشہداء, حضرت امیر حمزہ اور سیدہ صفیہ یہ سگے بھائی بہن ہیں اور یہ سرکار علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. کیا مقام تھا سیدہ صفیہ کے بارے میں پڑھ کے آپ دیکھیے, یہ بالکل شکل حضرت عبد المطلب کی طرح تھی. اب بہن حضرت سید الشہداء کی ہیں, غزوہ خندق کے اندر موجود ہے کہ جب خندق کھود دی گئی تھی اور جہاں عورتیں رکھی ہوئی تھیں تو ایک یہودی نے عورتوں کے اس خطے پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے آگے آیا. حضرت ابوبکر صدیق بھی کہتے ہیں کہ میں قریب سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ یہ بندہ حملہ کرے گا. آپ نے کہا کہ میں پوزیشن لینے کی کوشش کر رہا تھا تو دیکھا وہ دڑام سے زمین پر گر گیا، اور لمبا چوڑا یہودی تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدہ صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مارے تھے اور اس کو زمین پر ڈھیر کیا اور اپنی تلوار سے اسے وسیلہ جہنم کیا۔ تو یہ سیدہ صفیہ کی جو ہے وہ جرت تھی بہن تھی سیدی شہدا کی، اور بڑی نفیس، بڑی پاکیزہ، بڑی اعلی خصلت کی مالک تھی، اور بہت بڑی شاعرہ تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب شاعرہ ہوں گی تو ان کی مزاج کے اندر کیسی پاکیزگی اور نفاست ہوگی۔ جس وقت سید الشہداء کا انتقال شہادت ہوئی تو آپ کا مرثیہ انہوں نے لکھا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک پورا ایک طویل اشعار عربیہ کے اندر آپ نے مرثیہ لکھا تھا۔ حضرت صفیہ نے بہت گویا کہ اعلیٰ کردار کی آپ خاتون تھی، اور بہت بڑا مرتبہ اور مقام آپ کا تھا۔ آپ کے ایک نکاح پہلے ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد جب وہ آپ بیوہ ہوئی اس سے، تو پھر دوسرا نکاح جو آپ کا ہوا تھا وہ عوام بن خویلد سے ہوا تھا، اور عوام جو ہے وہ حضرت ختیجہ کے سگے بھائی ہیں۔ تو سیدہ صفیہ جو ہیں وہ حضرت ختیجہ کی سگی بھابھی ہوئی، کیونکہ حضرت ختیجہ کا نام تھا ختیجہ بنت خویلد، اور ان کے بھائی ہے عوام ابن خویلد، اور یہ والد ہیں زبیر بن عوام بن خویلد۔ تو زبیر بن عوام جو ہیں یہ سرکار کے حواری ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سرکار دو عالم۔ یہ زبیر بن عوام کون ہیں؟ یہ داماد ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی جو حضرت اسما وہ بہو ہیں سیدہ صفیہ کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سسر ہیں حضرت زبیر بن عوام کے، اور ان سے جو آپ کا نواسا پیدا ہوا ہے، یعنی زبیر بن عوام کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی سیدہ صفیہ کا پوتا پیدا ہوا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ خاندانی طرز میں نے آپ کے سامنے اس طرح ذکر کیا۔ تو حضرت صفیہ جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پھوپی جان ہے، یہ بھابھی ہے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح آپ کے ساتھ ہوا تو 15 سال آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس انداز میں گزارا، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا۔ اس وقت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی حیات کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ایک وفادار غم گسار بیوی آپ تھی، پوری ایک سوئی کے ساتھ خادم کی خدمت آپ نے کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 6 یا 7 اولاد آپ سے ہوئی ہیں، ایک خود ان کا بچہ ہند ان کے ساتھ تھا۔ آپ اندازہ لگائیے اتنی عظیم خاتون، سارا وقت انہوں نے گھر کو دیا۔ تو میری بہنیں اور میری ماؤں کے لیے یہ بات دیکھیں کتنی قابل تقلید ہے کہ میں نے تو بہت کچھ پڑھ لیا، اب تو میں تو نوکری کروں گی، میں کیوں گھر میں بیٹھوں گی؟ تو اب آپ سیدہ ختیجہ کو دیکھ لیجئے، عورت کا کام کیا ہے، اصل اس کی زندگی کی تسکین اور اس کی فطرت کا تقاضا کیا ہے، جس پر وہ چلنا چاہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ سیدہ ختیجہ تو کبریٰ پھر پوری گھر کی ہوکی رہ گئی ان بچوں کی تربیت کی، اور سب سے بڑی بات کیا ہے، ان بچوں کی تربیت تو تربیت ہے، اس وقت حضرت علی پیدا ہوئے تھے، کیونکہ جس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا تھا نا، تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کی عمر شریف نا 8 سال تھی۔ تو اگر آپ 8 سال پیچھے کی طرف آ جائیں تو سرکار کی عمر ہو جاتی ہے 33 سال، یعنی جب سرکار کی عمر 33 سال ہے تو مولا مرتضیٰ کی ولادت ہو رہی ہے، اور آپ کا نکاح حضرت ختیجہ الکبریٰ سے ہوا ہے 25 سال کی عمر میں، تو یہ تقریباً 7 سال کا عرصہ یا 8 سال کا عرصہ بھی گزرا ہے، اور ادھر ابو طالب کے گھر میں جو ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ دیکھیں چچا جان، ابو طالب جو ہیں وہ کثیر العیال ہیں، ان کے کئی بچے ہیں اور آمدنی ان کی کم ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ان کی اولادوں میں سے کچھ کو بانٹ لیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ بالکل ایسا کرتے ہیں، جعفر کو میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں، اور عقیل جو ہیں وہ اپنے والد کے پاس لے گئے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہ یوں سمجھیے کہ گود کے نہ بھی ہوں تو اتنے ضرور بچے تھے آپ کے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس عمر میں حضور نے ان کو گود لیا اور ان کو ماؤں کی طرح پالا ہے حضرت ختیجہ نے، اللہ اکبر، حضرت علی کو اپنے گود میں کھلایا ہے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ سیدہ ختیجہ کی اس زندگی کو آپ دیکھیں، کہاں اتنا مال، اتنی ترقی، ملک شام میں آپ کے قافلے ہیں، یمن میں آپ کے قافلے ہیں، فلسطین میں آپ کے قافلے ہیں، یعنی آپ کے پاس کام کرنے والے بڑے بڑے مدبرین ہیں، ہزاروں درہم ان کی تنخواہوں میں صرف ہوتا ہے ان کے نفع کے علاوہ، لیکن جب انہوں نے حضور کی ہو گئی کیونکہ وہ ساری سکال صلاۃ السلام کے لیے تمام ایما تمام علامات واضح ہو چکی تھی. تو پھر انہوں نے ہر سیٹ اپ کو بند کیا, بلکہ یہ لکھا گیا کہ سب اٹھا کر حضور کے ہاتھ میں دے دی, اور صرف گھر میں آپ کی اولاد کو پالنا, اللہ اکبر, اور امت کو زہرا جیسی بیٹی دینا, سبحان اللہ, امت کو سیدہ زینب جیسی بیٹی دینا, امت کو سیدہ رقیہ جیسی بیٹی دینا, اور وہ بیٹی دینا کہ شمس و قمر نے ایسی عظمت والی خاتون نہ دیکھی ہو جو مرتبہ اللہ نے خیر النساء العالمین سیدہ بطول زہرا کو عطا فرمایا. تو یعنی اپنی زندگی کا ایک مرحلہ آپ گزار چکی ہیں, آپ مکمل اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دیا, اور اپنا سارا کاروبار جس کو آپ آج کے اس میں کہتے ہیں بینک بیلنس, پراپرٹی اور جو تمام چیزیں تھیں سب اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دی, جتنے ایسٹ سب رکھ دیے. فرمائیے اب آپ کا کام ہے اور آپ تجارت کریں, اب میرا کام ہے کہ گھر میں میں آپ کے بچوں کو پالوں اور آپ کے لیے تسلی اور آپ کے لیے ایک وفا شعار بی بی بن کر آپ کو دکھاؤں. اس لیے سرکار آخری عمر تک میری ماں کو جب یاد کرتے تو آنکھیں سرکار کی نم ہو جاتی تھی. سرکار حضرت سیدہ خدیجہ کی بہن تھی حالہ بنت خبیلت, ایک دفعہ وہ گھر کے اندر آئی, ان کی آواز میری ماں سیدہ خدیجہ کی طرح تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے, مسلم شریف کی حدیث بھی ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے, کہ جب وہ آئیں تو ایک سائیڈ میں وہ بات کر رہی تھی, سرکار لیٹے ہوئے تھے, تو جب ان کی آواز سرکار کے کانوں کے اندر آئی تو سرکار جس کو کہتے ہیں نا یعنی بظاہر بے قرار ہو کر کسی کی یاد میں اٹھنا, سرکار اس طرح اٹھ کر آئے اور جب دیکھا اچھا حالہ تم ہو, تمہاری آواز تو بالکل خدیجہ کی طرح ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. اور اس وقت میری ماں سیدہ عائشہ نے بھی کہا, میری ماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم شریف کی حدیث سے, کہ میں نے ہمیشہ دیکھا سرکار نے جس کو سب سے زیادہ یاد کیا ہے نا وہ سیدہ خدیجہ ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چار بیٹیاں اور تین بیٹے, اور ایک خود آپ کا وہ بیٹا جو پہلے شوہر سے تھا حضرت سیدنا ہند, اور پھر مولا مرتضیٰ. تو اب آپ دیکھیں چار پانچ چھ سات آٹھ نو, نو بچوں کو آپ نے پالا, نو بچوں کو پالا. محترم ناظرین, پندرہ سال حضور کے ساتھ گزارے, اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر وقت چالیس سال کی عمر شریف ہونے سے پہلے حضور کا دل کرتا تھا تنہائی میں چلا جاؤں اور تنہائی میں رہوں, تو سرکار وہ غار حرا کے اوپر جا کر جو ہے کہ غار حرا میں تشریف فرما ہوتے. تو یہ نو بچے یہاں پر ہیں, علی حضرت مولا علی بڑے ہو گئے لیکن ہیں تو بچے نا, آٹھ سال کی عمر ہے. تو خود کھانا بنا کر صبح جاتی ہیں وہ اوپر غار حرا پر, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی اور یہ تمام چیزیں پیش کرتی ہیں, اور پھر آ جاتی ہیں, پھر شام کو پھر جاتی ہیں, وہ بچے بھی ہیں, گھر کا خیال بھی ہے, اور سرکار جو کر رہے ہیں تو خاموش تصویر بنی ہوئی ہیں. یہ نہیں کر رہی کہ آپ آ جائیں گھر پہ کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, نہ, یعنی اتنا گہرا مشاہدہ جو حضور نے کہا بس وہی زندگی سیدہ خدیجہ کی تھی, ایسی وفاداری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے گزاری. اور ایک ہاں ایک بات ذمن پھر یاد آئی کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا نا تو آٹھ سال کا ایک اور بچہ تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ, آٹھ سال کا ایک اور بچہ تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ, وہ حضرت خدیجہ کے پاس بچپن ہی میں غلام بن کر آ گئے تھے. انہوں نے سرکار ان کو تنبیہ کی کہ دیکھو زید تم نے کچھ نہیں کرنا, گھر میں تو میں دیکھوں گی, باہر تو ان کے ساتھ رہے گا اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے, جیسا انس بن مالک مدینے کے اندر تھے. تو وہ چھوٹا سے بچہ آٹھ سال کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا, اور حضور نے اتنا لاڑ کیا کہ کہا کہ سیدہ خدیجہ نے کہا کتنے پیارے واقعات تھے, جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے. سیدہ خدیجہ پاک نے کہا کہ حضور یہ زید جو ہے نا یہ اب آپ کا غلام ہے. سرکار نے چند دنوں کے بعد کہا یہ تو اتنا پیارا یہ غلام کیسے رہ سکتا ہے, آپ نے اس کو آزاد کر دیا. آزاد کر دیا تو وہ بھی جانے تیار نہیں, سرکار نے ان کو بیٹا بنا لیا. یعنی اب آپ دیکھیں گے منہ بولا بیٹا. پھر انہی کے بچے جو ہیں بیٹے جو ہیں حضرت اسامہ ہوئے, اسامہ بن زید بن حارثہ. تو یہ تحفہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کام آیا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے عظیم مشن کہ جہاں غلاموں کی بات آئی ہے تو سب سے پہلے یہ کھڑے ہو کر سرکار پر ایمان لا رہے ہیں, بچوں میں مولا مرتضیٰ لا رہے ہیں, عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ لا رہی ہیں, نوجوانوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر لا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر کتنا کرم فرمایا. یہ سب کون ہیں؟ یہ حضور کے معجزے ہیں. زید بن حارثہ حضور کا معجزہ ہے, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کا معجزہ ہے, ابو بکر صدیق حضور کا معجزہ ہے, حضرت علی حضور کا معجزہ ہے. آپ دیکھیے اتنے تنگ اور گھٹن ماحول کے اندر نہ وہ کسی سے پریشان ہوتے ہیں, نہ کسی سے مروب ہوتے ہیں, نہ ان کو دشمن کی پرواہ ہوتی ہے, نہ ان کا معاذ اللہ کبھی حضور سے دل اچاٹ ہوتا ہے, ایسے لگے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ جس طرح کے بدن کے ساتھ روح ہوتی ہے. تو اس کو معجزہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ انسان ہو کر مزمحل نہیں ہوتے یار. حضرت علی کبھی حضور کا ہاتھ چھوڑا کر اپنے باپ کے گھر نہیں بھاگ جاتے کہ چلو ابھی بڑے لڑائی جھگڑے اور میں اپنی امی کے پاس جا رہا ہوں, اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں, نہیں جاتے. زید بن حارثہ نہیں کہتے کہ بھائی میں تو غلام تھا, میرا کام یہ تھا, کام مجھے لے کر آ رہے ہو, اب میں جاؤں کسی اور کے پاس جا کر بک جاؤں. انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. سیدہ خدیجہ تو کبرا نے حضور کو روکا نہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اتنی پرسکون زندگی گزاری ہے, یا آپ نہیں. یہ معجزے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا تھا. اور اب آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ جاری غار حرا, کبھی حاجی جاتے ہیں نا, اللہ رب العالمین فضل فرمائے اس کی برکت سے, اس کی رونق بحال کرے. ایک دفعہ بندہ چڑھتا ہے نا تو پانچ دن تک اس کے لوگ پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں, یعنی اتنا اونچا جانا آنا. اب تو سیڑھیاں بن گئی ہیں, کسی مہربان نے بنا دی ہے. وہ جاتے بھی ہو تو نیچے بورڈ لگا ہوا ہے, جانا ثابت نہیں ہے, حضور کبھی نہیں گئے. تو میں نے کہا وہی کہاں آئی تھی, کہا اس غار میں آئی تھی. تو میں نے کہا کہاں سے تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ پھر میں ایک دفعہ جانے لگا تو ادھر بورڈ لگا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا ثابت نہیں ہے. تو میں نے کہا پہلی وہی کہاں آئی تھی؟ کہا اسی پہاڑ کی چوٹی پر آئی تھی. تو میں نے کہا اور کون سا ثبوت جاتے ہو جانا ثابت نہیں ہے؟ تو یہ کہاں وہی آئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں وہ ایک دفعہ آئے تھے پھر نہیں آئے. تو میں نے کہا ایک دفعہ آنے سے کوئی چیز ثواب کا باعث نہیں بن سکتی, بار بار آنا ضروری ہے. سرکار تو کوہ طور پر بھی گئے, جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا نسائی شریف کتاب الصلوٰۃ میں کیوں گئے؟ حضرت موسیٰ پر وہی آئی تھی, جبریل لے گئے پہلے کتاب الصلوٰۃ میں لے گئے کہ حضور دو رکعت نفل پڑھیے, اس پہاڑ پر دو رکعت نفل پڑھیے, اس لیے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ پر وہی آئی تھی. تو جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ پر وہی آئی ہے ادھر دو رکعت نفل پڑھنے کے لیے حضور جائیں, اور جدھر حضور پر وہی آئی ہے تو ہم اپنے جیب سے ٹکٹ دے کر, اپنا ویزا دے کر اور سارے جوخم کو برداشت کر کے وہاں پر جائیں, تو تمہارے نانا کا دین ہے, تم کہتے نفل نہیں پڑھو وہاں پر. تو یہ طریقے کی باتیں ہیں. تو لہٰذا اب آپ دیکھیں تو ادھر جانا اور وہاں سے لوٹ کر آنا, بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ چلی جا رہی ہیں اوپر تو جبریل اس سے پہلے سرکار کے پاس آ گئے اور سرکار سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ آ رہی ہیں, برتن میں کچھ سالن بھی ہے اور کچھ پانی بھی ہے, ان کو اللہ کا سلام دینا. اللہ میرا سلام دینا, اور اللہ نے مجھے عرش سے بھیجا ہے کہ خدیجہ کو اللہ کا سلام ہو. سبحان, جسے خدا سلام کرے وہ کیسے برگزیدہ لوگ ہوں گے, ان کا ذکر ہم جیسے بیکاروں کو سلامتی والا بنا دے. اور کہا جبریل نے کہ انہیں اللہ کا سلام. مثلا آج اگر کسی بہت بڑے آدمی نے کسی کو سلام پیش کیا تو جناب وہ پھولتا پھرے کہ مجھے وزیر اعظم کا ٹیلی فون آیا تھا, انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم, اس کو کہا تھا گورنر کو جا کر جناب فلاں کو سلام پیش کرو. ہوتا ہے, قدر والی مناسب ہے. تو اس کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کمپیئر کر کے اگر آپ دیکھیں تو جو اللہ رب العالمین جل وعلا ہے, جو ساری تعظیموں کا مستحق ہے, سلام تمام سلام و تحیات ظاہری و باطنی کا مستحق وہ ذات ہے, تو وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے کہ جبریل جاؤ اور کہو میرے محبوب سے کہ خدیجہ نے یہ مشقت محبوب تیرے لیے اٹھائی ہے, دین کے لیے اٹھائی ہے, تو اللہ بھی اسے سلام پیش کر دیتا ہے اور جبریل بھی اسے سلام دیتا ہے. اور کہو خدیجہ کو آنے سے پہلے کہ اللہ نے تیرے لیے ایک محل بنا دیا ہے جنت میں. سورہ تحریم میں ہے کہ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں اللہ فرماتا نا میں مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہوں اور زندے سے مردے کو. تو فرعون مردہ تھا لیکن اس کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ زندہ خاتون ہے کہ آج بھی قرآن میں ان کا نام موجود ہے, قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے. ایک ہی دو آیتوں میں چار عورتوں کا ذکر کیا گیا, دو کی مذمت کی گئی, دو کی تعریف کی گئی. دو کی مذمت کرنے کے بعد دو کی تعریف, ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کی اور سیدہ آسیہ کی. جب انہوں نے حضرت موسیٰ پر کلمہ پڑھ لیا اور دین قبول کیا, ملکہ تھی, رانی تھی, فرعون کی بیوی تھی, فرعون نے ان کو دربار سے نکالا, بڑا مار پیٹ کیا. انہوں نے کہا کچھ بھی کر لو, پکڑو اپنے یہ زیور سارے اور یہ خزانوں کی کنجیاں پکڑو, یہ ملکہ کا تاج پکڑو, میں نے جو موسیٰ کے خالی ہاتھوں میں دیکھ لیا ہے نا وہ تیرے سونے خزانوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ, اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا. کہا مارنا تو کر لو, مار لو. تو اللہ اکبر, عورت ذات ہے, ان کو ایک کھجور کے پیڑ کے پاس لے جایا گیا اور ان کے ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھوکی گئیں. اللہ ہو، ان کے دونوں پاؤں کے اندر میخیں ٹھوکی گئیں. تو وہ چیخ کر کہتی تھی، قرآن کے اندر ہے، یعنی دعا ہے ان کی، لیکن اس وقت وہ کہتی تھی، یا اللہ مجھے فرعون کے اس عمل سے نجات دے اور مجھے ایسا سکون والا گھر، کیونکہ میں نے محل چھوڑا ہے تیرے لیے، میں نے اپنا تاج کراؤن چھوڑا ہے تیرے لیے، تو یا اللہ جنت میں مجھے ایسا محل عطا فرما جو موتیوں کا محل ہو. تو یہی حضرت جبرائیل نے حضرت ختیجہ کے لیے کہا، کہ ختیجہ سے کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے جنت میں آپ کے لیے ایک محل بنایا ہے جو بڑے قیمتی موتیوں کا ہے، جہاں نہ شور ہے نہ شغف ہے، اور وہ خاص ختیجہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہی، پہلی وحی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی ہے. بات کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. جب پہلی وحی حضور پر آئی تو وحی کا بار بہت تھا، وحی کی ثقالت بہت تھی. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بھرکم کا کلام اتارنے والے. احساس ذمہ داری کا وہ روب تھا، یعنی اب آپ کو ساری کائنات کے لیے تبلیغ کرنی ہے، سب آپ کے خلاف ہیں، سب کو راضی کرنا ہے، تیار کرنا ہے، اس دین کی طرف لے کر آنا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. اللہ اکبر، کیا اب یہ سارا کارخانہ آپ نے چلانا ہے کائنات کا ہدایت کے ذریعے؟ ہم آپ کی، ہماری رحمت آپ کی سرپرستی کرے گی، آپ نمائندگی کریں. یہ احساس ذمہ داری کہ اب اعلان ہو گیا تو اب یہ کس طرح ہوگا، کیا ہوگا. اور تو جب سرکار تشریف لائے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو جسم پر بظاہر کپکپی بھی ہے، کہ ایک تو ثقیل کلام، یعنی وہ کلام ایسا ہے جس کے کلمات اور جس کے معاملات ایک بہت قدر والا عالم فاضل یا بہت بڑا شخص اگر ہمیں ایک میسج کر دینا، تو اس کے کلمات اگر عام لکھے ہوئے بھی ہونا تو وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہو جاتے ہیں. یعنی اس کو ایک ایک لفظ کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس کا ایک روب ہمارے دل پر اس کے منصب کے اعتبار سے طاری ہوتا ہے. انسان کی نفسیات تو بلا تشبیہ، جب اللہ رب العالمین کا کلام آیا جو اسرار و راز سے بھرا ہوا، اس میں نہ جانے کیا کیا اشارات تھے اور وہ ذمہ داریاں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارکہ پر بظاہر کپکپی آئی. اور کپکپی آنا بھی آپ کا معجزہ ہے، اس لیے کہ یہی قرآن اگر پہاڑ پر اتر جائے تو پہاڑ جیسا مسمم اور مضبوط بدن پھٹ جائے، لیکن یہی قرآن آپ پر آ جائے تو آپ کا بدن سلامت رہے. تو آپ کا بدن جو ہے وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوطی رکھتا ہے. جب آپ تشریف لائے اور آپ اس احساس ذمہ داری کے لیے گھر میں آ کر آپ بستر پر لیٹ گئے، اور سیدہ ختیجہ سے کہا کہ زمیلونی، مجھ پر کوئی چادر ڈالو، تو سیدہ ختیجہ نے ڈال دیا. اور آپ دل دل میں سوچ رہی ہیں کہ ہاں آج وہ وقت آ گیا ہے. کہنے کہ کیا ہوا؟ کہنے کہ وہ آیا تھا میرے پاس اور یہ آیات پڑی ہے. تو جب حضور بولے ہیں تو تب سیدہ ختیجہ بولی. یعنی اب تک یہ نہیں بتایا کہ میں نے کیوں آپ کو نکاح کا پیغام دیا. آ گئی، 15 سال خاموش رہی، خاموشی کے ذریعے آپ کا معائنہ کیا، اور جب حضور نے خود اعلان کیا نا، تو پھر سرکار کے پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آج تک تو میں نہیں بولی تھی، لیکن جب آپ نے بولنے کا کہہ دیا تو اب میں بولوں گی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ میرے 15 سال کا مشاہدہ ہے، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. یہ میرے آقا کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی سیرت کا سب سے پہلا خطبہ پڑھ رہی ہیں اور آپ کی اعلی اقدار، اعلی اخلاق اور اعلی کردار کی بات کر رہی ہیں، کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے شوہر ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا اور 15 سال میں نے آپ کو قریب سے دیکھا ہے، اور میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ جیسے شخص کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحمہ. لوگوں نے تو رشتہ داروں کو قبر میں ڈال دیا ہے، دفن کر دیا، ان کے مال ہڑپ کر گئے، آپ تو جا کے رشتوں کو جوڑتے ہیں. وہ تقری الدیفہ، آپ تو مہمانوں کو مہمان نوازی کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں انسانوں کو، توقیر دیتے ہیں. وہ تحمل الکلہ، ایک ایسا نادار مظلوم، لوگ تو کہتے ہیں جی بڑے آدمی کا ساتھ دو، آپ تو ایسے کا ساتھ دینے کے لیے جاتے ہیں جس کے پاس کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ خود کماتے ہیں اور اپنی دولت ان پر نشاور کر دیتے ہیں. وہ تعین علی نوائب الحق، اور اس مکہ کے دہکتے ہوئے معاشرے کے اندر، جہالت میں ڈوبے ہوئے معاشرے کے اندر، اگر ایک بندہ بھی سچ اور حق بات کہے اور وہ تنہا ہو اور سارا معاشرہ اس کے خلاف ہو جائے، وہ تعین علی نوائب الحق، آپ اس کی امداد و نصرت کرنے کے لیے اس کے مخالف کی کثرت کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جس کے اندر اخلاق کے اتنے بڑے اقدار ہو، وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اور ایسوں کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں فرماتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حوالے سے تسلی دی اور یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ اعلان نبوت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، پانچواں سال تو انتہا ہو گئی جناب، رہنا مشکل ہو گیا۔ سرکار نے صحابہ کو بلایا کہ تم مکہ سے نکلو، بڑی مشکل سے تم تیار ہوئے ہو اور میں نے بڑی محنت کی ہے تم پر، تم سے میری امت کو بڑی امیدیں وابستہ ہے، تم نکلو اور مکہ سے جاؤ کشتیوں کے راستے سے حبشہ، ایتھوپیا۔ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف کری گئی، یعنی اب آپ اندازہ لگائیے کہ پہلا، جس میں حضرت عثمان غنی اور آپ کی زوجہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی دوسری شہزادی جو نکاح میں تھی، آپ نے پہلے ہجرت کی حبشہ کی طرف، لیکن سیدہ خدیجہ اس وقت حضور کے ساتھ ہیں۔ وہ مکہ کا ماحول جو حضرت خدیجہ کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، آج وہ زبانیں نکال نکال کر بات کر رہے ہیں، جو نبی پاک کو امین اور صادق کہتے ہیں، آپ کی تو ساری امیدیں، عزت اور سارا قرار حضور سے وابستہ تھا، لیکن اب سرکار علیہ السلام باہر کے لوگوں سے تقاضے بشری کے اعتبار سے پریشان ہو کر آتے تو سیدہ پھر آپ کی زلفیں خود سنوارتی، آپ کے سر میں تیل ڈالتی، آپ کو لٹاتی، آپ کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آپ کو تسلی دیتی اور کہتی تھوڑا حوصلہ رکھیے محبوب، اللہ سب خیر فرمائے گا۔ تو سرکار کے ساتھ ایسی وفا شعار میری ماں، سبحان اللہ، ایسی غمخوار میری ماں، سب کچھ الٹا دیا حضور کے دین کے لیے، آج ہجون کے قبرستان کے اندر آرام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ چھ ہجری کو، چھ نبوی کو حضرت سید الشہداء اسلام لے کر آتے ہیں، اس کے تین دن کے بعد حضرت فاروق اعظم اسلام لے کر آتے ہیں، ساتویں نبوی کو اعلان نبوت کو، حالات بڑے کٹھن ہو جاتے ہیں، کافر اعلانیہ طور پر حضور کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ آ جاتے ہیں۔ سرکار کے چچا شفیق چچا ابو طالب حضور کو لے کر اپنے شاب جو قریب میں گھاٹی ہے، جو آپ اگر مسجد جن کی طرف جائیں مکہ کے بیک سائڈ سے، تو اس پہاڑ کے ساتھ جو ہے مینا کے ٹنل سے تھوڑا سا آگے، یہ پہاڑی کی جو گھاٹی ہے یہ شاب بنی ابی طالب، شاب ابو طالب کے، ابی طالب کے اندر آپ نے تقریباً تین سال گزارے، اور وہ تین سال ایسے کہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوں۔ اب ذرا پیچھے جائیے، سیدہ خدیجہ کا مقام، ان کا رہن سہن، ان کے معاملات، ان کی لونڈیاں، ان کی باندیاں، ان کا کھانا، ان کا رہنا، ان کا ڈریس، ان کا لباس، اور کہاں شاب بنی ابی طالب۔ حضور کو دل میں رہ رہ کر یہ خیال آتا تھا، تو سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھتے تھے حضور، تو وہ کہتی نہیں حضور، سب صحیح ہو رہا ہے، میں اسی میں خوشی ہوں کہ یہ اللہ کے دین کی بات ہے اور میں آپ کی اتباع کر رہی ہوں۔ ساتھ تین سال گزر گئے، وہ جو اس وقت کا سوشل بائیکاٹ تھا وہ ختم ہوا، اور پھر مکہ کے اندر دوبارہ واپسی ہوئی۔ اس کے گیارہ دن کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے ٹھیک تین دن کے بعد حضرت خدیجہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور سرکار کو ان کے انتقال کا بڑا صدمہ تھا اور بڑا قلق تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ سال عام الحزن کا سال ہوا، میرے آقا نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی عام کہتے عام عربی زبان میں سال کو، حزن کہتے غم کو، وہ غم کا سال تھا۔ سرکار کے چچا ابو طالب پہلے انتقال کر گئے، اور ان کے تین دن کے بعد حضرت خدیجہ انتقال کر گئی۔ یہ حضور کے سب سے کامل پشت پناہ تھے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یعنی باہر سے سرکار کے چچا ابو طالب اور گھر سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ۔ اس وقت جتنے، اب یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا دیکھو سرکار کے جتنے غلام اس وقت شاب ابی طالب کے اندر جتنے ایمان لائے تھے نا، سب کو گھروں سے نکال دیا تھا، وہ تھے، اور میری ماں سب کی ماں تھی، تو جتنی خواتین ایمان لائی ہیں ان کی بھی ماں ہیں، جتنے جوان ایمان لائے ہیں ان کی بھی ماں ہیں۔ تو رات کا وقت ایسا ہوتا کہ ہر ایک کے پاس جا کر ان کی خیریت پوچھنا اور ان کو تسلی دینا، ہر ایک کی خیریت کو معلوم کرنا، سرکار مثل باپ ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کو اللہ نے بہت بڑا دل عطا فرمایا تھا، واقعی میں وہ ماں کہنانے کی مستحق ہیں۔ آپ نے تین سال اپنے نو بچے نہیں جو ساتھ میں نے گنوائے آپ کے سامنے، بلکہ یہ ساری امت آپ کی اولاد تھی جو اس وقت موجود تھی، آپ نے بچوں کی طرح ان کا وہ خیال کیا، لحاظ کیا شاب بنی ابی طالب کے اندر، اور اس غم میں آپ یعنی گھٹتی چلی گئی، اور 65 سال کی عمر میں سن 10 نبوی کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور ہجون کے قبرستان کے اندر آپ کی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا جہاں آرام فرما رہے ہیں اس کے قریب ہی آپ کا مزار مقدس ہوا، عرب کے معاشرے میں آپ کا نام مبارک. بس اس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اللہ اس ماں کے صدقے سے امت پر خاص فضل فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے قیامت کے دن اس ماں کی شفاعت عطا فرمائے، اس کی نگاہ کرم عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سیدہ ختیجہ کے صدقے ہم پر ہم اللہ رب العالمین ساری امت پر خاص فضل فرمائے. جتنے دیکھنے والے ہیں، جتنی مشقت میری ماں نے اس امت کے لیے اٹھائی، جتنی پریشانی اٹھائی. اللہ اکبر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب جانور بھی ذبح کرتے تھے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سہیلیوں کو آپ جو ہے وہ تحفہ بھجوایا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت آپ دیکھیں، جاہلیت کا دور ہے، اور اس وقت سب سے بڑی برائی یہ ہے اور قریش مکہ کی سب سے بڑی خباثت یہ تھی کہ وہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتی تھی. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. دو خاتون ایسی ہیں، بلکہ دیکھیں کتنی وفا شعار، میری مائیں ذرا غور کریں، سرکار کی دائی سیدہ حلیمہ آتی تھیں حضرت ختیجہ کے پاس، وہ بڑی خاتون آتی تھیں سیدہ ختیجہ کے پاس. اب تو حضرت ختیجہ تو ان کی بہو ہیں. اب دیکھو بہو کو ساس کے لیے کیسا ہونا چاہیے، کہ انہوں نے سرکار کو دودھ پلایا تھا نا، سرکار کی رضائی ماں تھی. حدیثوں میں آتا ہے کہ سیدہ ان کو دروازے پر ان کا استقبال کرتی، ان کے بال سنوارنا، ان کے لیے لباس کا اہتمام کرنا، کھانے کا اہتمام کرنا. جب جانے لگی تو ایک اونٹ پورا اناج سے لادا گیا، اور آپ اپنے گھر سے بہت زیادہ قیمتی چیزیں سیدہ حلیمہ کے حوالے کی، اور ان کو پھر آپ نے رخصت کیا. تو یعنی اتنی وفا شعار میری ماں، اتنا رشتوں کا لحاظ رکھنے والی، اتنا ہر ایک کی قدر کرنے والی یہ میری ماں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر دیکھ رہی ہیں تو وہ خود پڑھیں سیدہ ختیجہ کو، کہ رشتوں کا لحاظ میری ماں نے، عورت کس کو کہتے ہیں، ماں کس کو کہتے ہیں، بیوی کس کو کہتے ہیں، بہو کس کو کہتے ہیں، یہ سارے رنگ اپنے کمال کے اندر بطور درس کے میری ماں سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آتی. بات اس پر ختم کرتے ہیں محترم ناظرین کہ عرب کا وہ معاشرہ اس قدر گندگی میں تھا کہ وہ پاک باز عورتوں پر تہمتیں لگاتا تھا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں سرکار کی عظمت و شان پر، دو عورتیں ایسی ہیں کہ کافر حضور کے دشمن ہونے کے باوجود حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ جان لینا چاہتے ہیں. لیکن سب سے ایزی کام تو یہی تھا، لیکن ان کی کبھی جرت نہیں ہوئی، انہوں نے دو عورتوں کے لیے ہمیشہ نظریں جھکائیں، ایک سرکار کی امی سیدہ آمینہ پاک اور ایک سیدہ ختیجہ. اور میں کہتا ہوں اس لیے حضور کا مقام اور سیدہ زہرا کا مقام بڑا اعلیٰ ہے. حضور جن سے آئے وہ ماں بھی پاک، فاطمہ جن سے آئی وہ ماں بھی پاک. حضور جن سے آئے، کیونکہ ماں باپ بندے کا کردار بنتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار کے والدین حضور کا معجزہ ہیں. آسان تھا کہ لوگ العیاذ باللہ وہ اپنی گندی سوچ میں سیدہ آمینہ کے لیے کوئی تصور کرتے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی جرت نہیں ہوئی ایک بات کرنے کی. یعنی اللہ نے حضور کو جن سے لایا وہ بھی طاہرہ پاک تھی، اور حضور کی اولاد جن سے چلی وہ بھی طاہرہ اور پاک تھی. عرب نے دو کو طاہرہ کہہ کر پکارا ہے، ایک سیدہ آمینہ پاک کو اور ایک سیدہ ختیجہ پاک کو. اللہ رب العالمین ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے تمام عائز و رشتہ دار، عائز و اقارب اس وقت میرے ساتھ شامل دعا میں، تمام لائف پروگرام میں، محفل میں تمام، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا، اپنوں قہر و عذاب سے بچا. مسلمان رہنے کا سب سے آسان نسخہ ہے کہ ان کی یادوں میں گم ہو جائیں، بس یہ ایمان کو جلا دے گی، شیطان کے وسوسے سے نکالے گی. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اللہ رب العالمین عالم اسلام پر رحم فرمائے، مکہ مکرمہ پر رحم فرمائے، مدینہ منورہ پر رحم فرمائے، قبلہ اول کو آزادی نصیب فرمائے. مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہیں اللہ رب العالمین انہیں ہر قسم کے اسلام دشمن کے حملے سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ عاجلاتا, پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور تاجر حضرات نے بڑے صبر کر کے اپنے کاروباروں کو بند کیا ہے, اگر کچھ نہ کہیں تو چیخیں نکل آئیں لوگوں کی, مزدور جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے چیخیں نکل آئے, لیکن اللہ کے دین کے لیے اس کے فرمان کے لیے آزمائش پر صبر کیے ہوئے ہیں. مولا کریم اس صبر پر دونوں جہانوں کا رزق حسنہ عطا فرما. ہم انسان ہیں, کبھی پل میں تولا پل میں معاشا ہوتے ہیں. مولا کریم ہم استقامت عطا فرما, ہمیں خاتمہ نیک عطا فرما. میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے ہماری بچی, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنوں اور قیامت تک ہماری اولادوں کو مولا کریم نے شرف عطا فرما. میری ماں کی بھری گود کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. میری ماں کے تقوے کے صدقے اللہ ہمارے بچوں کو اور ہمیں حیا کی چادر اور حیا اور پارسائی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین میری ماں کی قانتین, قانتات, پاکیزہ, اطاعت گزار, اللہ اکبر, مولا کریم ان کے صدقے ہمارے گھر میں پاکیزگی عطا فرما, ہماری نگاہوں میں پاکیزگی عطا فرما, ہمارے شعور اور خواہشات میں پاکیزگی عطا فرما. میری ماں کے صدقے مولا کریم رمضان شریف میں جن جن لوگوں نے روزہ رکھا, تراوی کی, صدقات دیے, تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو حضرات اس وقت لائف میں ہماری بہنیں بھائی شامل ہیں تمام کے مدارج کو بلند فرما. سیدہ خدیجہ نے کس طرح جڑ کر حضور کے دین کی مدد کی ہے, اس مدد کے ذریعے اللہ رب العالمین ختم نبوت کے دشمنوں سے اس اسلام کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین اسلام کے دشمنوں کی تخریب کاری سے اسلام کو محفوظ فرمائے, صحابہ کے بے ادبوں سے اسلام کو محفوظ فرمائے, اہل بیت کے بے ادبوں سے اسلام کو محفوظ فرمائے, علماء کے بے ادبوں سے اسلام کو محفوظ فرمائے. مولا کریم ہمیں مسلمان رکھ, ہمارے بچوں کو مسلمان رکھ, نمازوں کا پابند کر, اسی پر ہمیں خاتمہ دے. اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین یا حنان یا منان یا رب العالمین, وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.